کیونکہ اوپر آتا ہے نا ذالک ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، یعنی اس سے تمہاری عبادتوں میں، تمہارے دل میں سکون، اطمینان اور خوشی پیدا ہوگی، تمہیں عبادت کا لطف آنے لگے گا. ایسی ہی نگاہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نہ ڈالنا. یعنی انسان کو فوراً پتہ چل جاتا نا کہ اس نے کسی چیز کو دیکھا ہے اور اس کی نیت خراب ہونے لگی، اس کو ایک دوسری طرح کی فیلنگ آنے لگی، تو انسان فوراً نگاہ ہٹا لے. آپ نے فرمایا کہ علی، ایک کے بعد دوسری نظر نہ ڈالنا. پہلی نظر تو معاف ہے مگر دوسری معاف نہیں. اب حساب شروع ہو گیا، اب وہ دیکھنا بھی نامہ اعمال میں لکھا جانے لگا. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے تمام حواس سے زنا کرتا ہے، دیکھنا آنکھوں کی زنا ہے. یہ آنکھوں کی زنا کون سا دیکھنا ہے؟ مطلقاً دیکھنا نہیں، یعنی دیکھنا بالکل منع نہیں ہے، بلکہ ایک خاص قسم کا دیکھنا منع ہے. تو وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آنکھوں کا زنا بن جاتا ہے. آپ میری ساری بات سمجھ رہے ہیں اور فالو کر رہے ہیں نا، کوئی اشکال تو نہیں ہو رہا. یعنی وہ آنکھوں کا زنا بن جاتا ہے. کیا چیز آنکھوں کا زنا بنتی ہے؟ شہوت کی نگاہ سے کسی نامحرم کو دیکھنا. تو آپ نے کیا فرمایا کہ یغدو من ابصارہم، یعنی کسی عورت کو کوئی مرد شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھے، اگر کہیں ایسا محسوس ہو تو فوراً اپنی نگاہ پھیر لے. دوسری چیز، دوسرے لوگوں کے سطر پر نگاہ نہ ڈالے. مرد کا سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنوں تک، نیز تک، یعنی کوئی مرد کسی مرد کے سامنے بھی نہیں کھول سکتا. عام طور پر کھلاڑیوں کے جو کپڑے گھٹنے ننگے اور اوپر سے یعنی صرف تھائز ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ کافی نہیں، یہ سطر میں آتا ہے حصہ. یہ مردوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہیے، مردوں کا، مردوں کے لیے بھی وہ حصہ دیکھنا حرام ہے. تو کہاں یہ کہ عورت کسی میچ کو دیکھتے ہوئے کسی بھی مرد کے سطر پر نگاہ ڈالے، یعنی یہ مردوں کے لیے بھی جائز نہیں. یعنی نیول سے لے کر نیز تک، اس کو بولتے ہیں سطر. تو یغدو من ابصارہم میں نمبر ایک، مرد عورتوں کو شہوت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. نمبر دو، مردوں کا بھی سطر نہ دیکھیں. اگر مردوں کا دیکھنا منع ہے تو عورت کا دیکھنا تو پھر دور کی بات ہے. پھر اس کے بعد تیسرے نمبر پر، کسی کا راز معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر میں جھانکنا، یہ بھی اس میں آئے گا. کیونکہ یغدو من ابصارہم میں نا، پھر اگلے نمبر پر کیا آئے گا؟ تمام وہ کام جن میں نگاہ کے استعمال کو شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے، یعنی ہر وہ چیز ان جنرل جس کو دیکھنا منع. تو قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم. اچھا آپ دیکھیے کہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے شروع ہونے سے پہلے کیا بات فرمائی، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون. اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو، دلوں کے حال اس کو پتا ہے. تم لاکھ کہو نہیں، ہماری نگاہ بہت پاکیزہ ہے، ہم تو بہت انوسنٹلی دیکھ رہے ہیں. لوگوں کو بتا سکتے ہو، دعوے کر سکتے ہو، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ کس کی نگاہ کیسی ہے. خلاصہ کیا ہوا؟ اصل میں یہ، میں اس لیے بہت زیادہ اس پہ دیر لگا رہی ہوں، پریشان ہو رہے ہوں گے کہ بہت ہی میں اس کی بال کی کھال اتار رہی ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ان معاملات میں لوگ بہت کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں اور بہت افراط اور تفریط کا شکار ہوتے ہیں. کوئی اس ایکسٹریم کو پہنچ جاتا ہے، کوئی اس ایکسٹریم کو پہنچ جاتا ہے. اس لیے چونکہ اس حکم پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ سورۃ انزلناها و فرضناها، تو کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے وہ جاننا بے حد ضروری، اور دل کے اطمینان تک جاننا ضروری. تو جب تک میرے اپنے دل کا اطمینان نہیں ہوتا، میں آگے نہیں چلوں گی. اب میں دوبارہ آیت پڑھتی ہوں، ذرا سا سوچئے کیا سمجھ میں آئے. قل للمؤمنین یغدو من ابصارہم ویحفظو فروجہم. تو یغدو من ابصارہم، یغدو من ابصارہم. یغدو من ابصارہم، کیا سمجھ میں آئے؟ بعض نگاہیں پست رکھا کریں، بعض میں کون سی نگاہیں؟ شہوت کی نگاہ. دیکھنے کے عمل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے آپ کی اپنی آنکھ اور دوسرے ہے چیز، ٹھیک ہے نا. بعض اوقات یہاں خرابی ہوتی ہے اور بعض اوقات وہاں خرابی ہوتی ہے، ٹھیک. تو ہر چیز کو دیکھنے سے منع نہیں کیا گیا، چند چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا گیا. وہ چند کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی شہوت کو بھڑکاتی ہیں؟ اس میں غیر محرم عورتوں کا حسن اور مردوں کا بھی ستر. اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں جو شریعت دیکھنے سے منع کرتی ہے. بہت سے لوگ اس آیت کو صرف ایک خاص کانٹیکسٹ میں لیتے ہیں کہ بس وہ مردوں کو نگاہیں نیچی رکھنی چاہیے، اور نیچے رکھنے کی پوری وضاحت نہیں ہوتی، یا کن کن چیزوں کو نہیں دیکھنا چاہیے اس کی وضاحت نہیں ہوتی، یا ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، بس عورتوں کو نہ دیکھا کریں، گور گور کے نہ دیکھا کریں، جسے عام زبان میں کہتے ہیں نا گور کے دیکھنا منع ہے. اور پھر یہ نہیں بتاتے کہ کسی کے گھر میں جھانکنا یا کسی کا راز معلوم کرنا، یعنی صرف شہوت بھری نگاہ ہی نہیں بلکہ ایسی چیزوں پہ نگاہیں ڈالنا یا ایسی چیزیں ڈھونڈنا یا دیکھنا جیسے کسی کا خط پڑھنا، تو اس کے لیے بھی تو غرض بصر ہے نا. یا کسی کی تجسس کرنا، ٹٹولنا چیزیں، راز معلوم کرنا، یہ بے وجہ میں کریدنا، جھانک تانک کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی. اچھا ایک اور چیز رہ گئی، اور وہ یہ ہے کہ ستر کو یا حرام چیز کو سامنے دیکھنا بھی منع ہے، اور تصویر کو دیکھنا بھی یا اریاں مناظر کو دیکھنا بھی منع ہے. مثلا کوئی شخص کسی عورت کو تو نہیں دیکھ رہا، لیکن اس کی تصویر دیکھ کر یا کوئی ایسا سین دیکھ کر اس کے اندر برے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، تو ایسے غلط سین دیکھنا یا ایسی تصویریں دیکھنا، خواہ وہ اشتہاروں میں ہو یا اخباروں میں ہو یا پھر رسالوں میں ہو، کہیں پر بھی ہو، تو ان کو گھورنا بھی اور ان کو غور سے دیکھنا بھی منع ہے. کتنا حکمت ہے نا اس حکم میں. بہت سی خواتین اپنے شوہروں سے کس لیے جھگڑتی ہیں کہ آپ اس رسالے کی فلاں تصویر کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ یعنی ان چیزوں پر عام طور پر لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں. یہ مثالیں میں کیوں لا رہی ہوں، کیونکہ بعض اوقات لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس قدر پریشان رہتے ہیں، اور اتنے تعلقات خراب ہوتے ہیں، اور اتنا آپس میں بگاڑ ہوتا ہے، اور آپس کا ٹرسٹ جو ہے وہ اتنا خراب کرتے ہیں کہ فلاں سے ہنس کے بات کیوں کی، فلاں کو کیوں دیکھا، فلاں کو لفٹ کیوں کرائی. یہ چیزیں تو ہیں لڑائیوں کی گھروں میں. یہاں پر اللہ تعالی مردوں کو ایک ایسا باوقار انداز اختیار کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بیویوں کا اعتماد اور گھریلو زندگی میں ایک خوشی پیدا ہو. ذالک ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے، تمہارے دل کو بھی اطمینان دے گی، تمہاری عبادت میں لذت پیدا کرے گی، تمہارے ایمان میں حلاوت پیدا کرے گی، اور تمہاری گھریلو زندگی کو پرسکون بنائے گی. اور آپ دیکھیں پہلا حکم مردوں کے لیے، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ عورتوں سے مراد یا ان سب تصویروں وغیرہ سے مراد صرف مسلمان عورتوں کی نہیں ہے، کہ کوئی نہیں انڈین فلمیں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، وہ ایکٹریسز جو ہیں وہ کون سی مسلمان ہیں، ان کو تو ہم اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. نہیں، کوئی بھی، کیونکہ اس کے آپ دیکھیے کہ نقصانات کتنے ہیں نا. وہ تو چند خواتین ایسی جنہوں نے اپنی زندگی داو پہ لگا رکھی ہے اپنے آپ کو حسن کے چند پیمانوں پر پورا اتارنے کے لیے، لیکن ہر گھریلو عورت یہ سب کچھ تو نہیں کر سکتی. کچھ لوگوں کو جنہیں اپنی جسم کی نمائش کرنی ہوتی ہے، وہ تو پھر دن رات ان کا اور کوئی کام نہیں، صرف اسی میں ہی مہارت حاصل کرتے رہتے ہیں یا اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں، یا وہ بھی آپ کون سا ہر وقت ان کو دیکھتے ہیں، وہ بھی ایک خاص سٹیج پر یا ایک خاص فلم کی شوٹنگ میں ویسے نظر آتے ہیں. تو اب اس سٹائل کو آپ نے مووی میں تو دیکھ لیا یا کسی تصویر میں دیکھ لیا جو ایک خاص وقت کے لیے تھا اور پتہ نہیں کتنی پریکٹس کے بعد تھا، اور اس کا تقاضا پھر اپنی بیوی سے کرنا کہ وہ بھی ویسی کیوں نہیں نظر آتی. تو اس سے عورتوں کی زندگی کس قدر دوبھر ہو سکتی ہے، اور ہوتی ہے بیچاریوں کی، بعض اوقات بہت سے گھر اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اس لیے کیا فرمایا، ذالک ازکا لکم. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جس میں دیکھنے کی اجازت ہے، اور وہ بھی شہوت کے ساتھ نہیں ضرورتاً. جیسے بعض بیماریوں میں، مثلا ڈاکٹرز کو اگر اپنی ایک مریضہ کو آپریٹ کرنا ہے اور اس کے لیے اس کا سطر کھولنا پڑا، یا کسی مرد پیشنٹ کو علاج کے وقت اس کے سطر کو دیکھنا پڑا ہے، یا کوئی عورت جل جاتی ہے خدا نخواستہ، یا کوئی مرد جل جاتا ہے، تو اس صورت میں اس کے جسم پر لباس تو نہیں ہوگا، کوئی کپڑا ڈالنے سے پہلے اچانک دیکھنا پڑ جاتا ہے، تو یہ صورتیں پھر اس سے مستثنا ہو جائیں گی. یعنی عورت کا جو سطر ہے اس کو شہوت سے یا بغیر شہوت کے دیکھنا منع ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے ہو سکتے ہیں جس میں ضرورتاً دیکھا جا سکتا ہے، علاج کی غرض سے، یا عدالت میں جج کو گواہی کے موقع پر، یا کسی ایمرجنسی کے موقع پر، یا اچانک کسی کی نظر پڑ جائے. اچھا، اگر کوئی مرد کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے اور وہ ابھی اس کے نکاح میں نہیں آئی، تو نکاح سے پہلے دیکھنے کی جو اجازت ہے لڑکی کو، اس میں اگر وہ ایک دوسری نگاہ سے دیکھتا بھی ہے تو اس دیکھنے کی اجازت ہے. یہ جو ایکسپشنل صورتیں آپ کو بتائی تھی نا میں نے، اس میں حدیث کیا ہے، مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے کہ میں نے ایک جگہ نکاح کا پیغام دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھ بھی لیا ہے؟ میں نے عرض کیا نہیں. فرمایا، اسے دیکھ لو، اس طرح زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ تمہارے درمیان موافقت ہوگی. اور یہاں دیکھنا، نگاہ پس کر کے دیکھنا نہیں، نگاہ اٹھا کر ہی دیکھنا ہے، اور یہاں یہ صورت جائز ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کہیں شادی کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ خرابی ہوتی ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کا خواستگار ہو تو حتی الامکان اسے دیکھ کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ آیا عورت میں ایسی کوئی خوبی ہے جو اس کے ساتھ نکاح کی طرف راغب کرنے والی ہو. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرض کے لیے دیکھنے کی اجازت کو فلا جناح علیہ کے الفاظ میں بیان کیا ہے، کہ ایسا کرنے میں کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں. یعنی اس نگاہ میں اگرچہ شہوت بھی ہو تو بھی وہ نگاہ بری نہیں شمار ہوگی، اگرچہ وہ نکاح سے پہلے کی ہے. اور اس میں بھی پھر واللہ خبیرم بما تصنعون، جو کچھ تم کر رہے ہو خدا اس کی خوب خبر رکھتا ہے کہ تم نے محض لڑکی دیکھنے کے لیے یا دلچسپی کی خاطر ایسا کام کیا، یا واقعی نکاح کا ارادہ بھی تھا. اچھا، یہ جو سطر کے بارے میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مرد کسی مرد کے سطر کو نہ دیکھے، اور کوئی عورت کسی عورت کے سطر کو نہ دیکھے. حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، لا تنظر الى فخذ حی ولا میت، کسی زندہ یا مردہ انسان کی ران پر نگاہ نہ ڈالو. تو اس میں صرف زندہ انسان یا صرف تصویر ہی نہیں، بلکہ مردہ انسان کے سطر پر نگاہ ڈالنا بھی منع ہے. آپ نے کتاب میرا جینا میرا مرنا میں مردے کو نہلانے کے باب میں پڑھا ہوگا کہ مردے کو جو نہلایا جاتا ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو بالکل ہی ننگا کر کے لٹا دیتے ہیں، جیسے کسی بچے کو نہلاتے ہیں جب وہ پیدا ہوتا ہے، اس میں کپڑا ڈال کے اوپر نہلاتے ہیں. پھر اسی طرح جو سطر کے مقامات ہیں ان کو ڈائریکٹ اپنے ہاتھ سے نہیں ٹچ کرتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، گلوز پہن کے یا کوئی کپڑا لپیٹ کے یا کچھ بھی لپیٹ کے اس سے صاف کرتے ہیں. کیوں؟ ذالک ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ بات ہے تمہارے لیے. دوسرا حکم کیا ہے؟ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی شرمگاہوں کو ناجائز استعمال سے بچائیں. نمبر ایک، انہیں اس طرح چھپا کر رکھیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے. شرمگاہ کی حفاظت سے مراد کیا ہے؟ کہ انہیں چھپا کر رکھیں، پراپرلی ڈریس اپ ہوں. اور دوسری چیز، زنا سے بچیں. یہ بھی شرمگاہ کی حفاظت میں آتا ہے. اور زنا کے علاوہ اس میں کوئی بھی ناجائز تعلق، خواہ وہ لواطت ہو، خواہ وہ سہاک ہو، خواہ وہ کوئی بھی اور طریقہ ہو، خواہ وہ کسی انسان کے ساتھ تعلق ہو یا کسی جانور کے ساتھ ہو، زندہ کے ساتھ ہو یا مردہ کے ساتھ ہو، یا پھر مصنوعی آلات ہوں یا کوئی بھی ایسی چیز ہو، جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے والذین ہم لفروجہم حافظون، اسی کی یہ مزید وضاحت ہے ویحفظوا فروجہم. یہ مصنوعی آلات کا میں نے ذکر جان بوجھ کر کیا ہے کیونکہ اس وقت ویسٹ میں مردوں اور عورتوں کی جنسی تسکین کے لیے ایسے آلات ایجاد کر دیے گئے ہیں کہ جو پھر ایک طرح سے فحاشی کے کاموں میں یا بے حیائی کے کاموں میں آتے ہیں. تو شرمگاہوں کی حفاظت مطلقاً، ان کو ننگا کرنا یا کوئی بھی ناجائز ریلیشن شپ، کیونکہ جائز میں تو صرف دو ہی چیزیں آئیں نا پیچھے سورۃ المومنون میں پڑھ چکے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یعنی نکاح کے رشتے سے یا ملک یمین کے رشتے میں، اس کے علاوہ نہیں. یعنی جائز طریقے کے علاوہ، شوہر اور بیوی کے تعلق کے علاوہ کوئی بھی ایسا طریقہ اختیار کرنا، اور شوہر اور بیوی کے تعلق میں بھی معروف جائز طریقہ ہی مراد ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا، یہ تمام ناجائز اور حرام میں شامل ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ یہاں پر صرف نگاہ اور شرمگاہ کی بات ہوئی ہے، ان دو چیزوں کی حفاظت کی بات کی گئی، کیونکہ زنا میں ایک سے ابتدا ہوتی ہے اور دوسرے پہ انتہا ہوتی ہے. تو جب ابتدا اور انتہا کی بات ہو گئی تو بیچ میں جتنی چیزیں وہ سب اس میں ہی آ جائیں گی، جیسے گفتگو اور دیگر چیزیں. یعنی نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ ہی فروج کی حفاظت کا ذکر کیا گیا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ فرج کی حفاظت کے لیے نگاہ کی حفاظت ضروری ہے، کیونکہ زنا کے عوامل میں بہت بڑا عامل نگاہ ہے. یعنی آپ یہ سمجھے کہ نگاہ جو ہے وہ ایک مین گیٹ کی حیثیت رکھتی ہے انسانی دل دماغ میں. یعنی نگاہ کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے ایسے معاملات میں باقی اعضاء کی نسبت، مثلا زبان ہے یا کان ہے یا باقی اعضاء جو ہیں وہ بھی اگرچہ استعمال ہوتے ہیں لیکن نگاہ پہلے نمبر پر. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں، حالانکہ زبان بھی تو بہت سی غلط باتیں کر سکتی. دوسرے مواقع پر زبان کی حفاظت کی بات بھی ہے عام معاشرتی تعلقات میں درستگی کے لیے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر نگاہ کا ذکر ہے، نہ زبان کا ہے، نہ ہاتھ کا ہے، نہ دل کا ہے یہاں پر، کیونکہ دل تک جو بات جائے گی وہ نگاہ کے تھرو جائے گی. اگر نگاہ کی حفاظت ہوگی تو دل خود بخود محفوظ ہو جائے گا. ذالک ازکی لہم، یہ بات ان کے لیے پاکیزہ تر ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، بے شک اللہ تعالی باخبر ہے اس چیز کے بارے میں جو وہ کرتے ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو ان کی کمائیاں ہیں، جو ان کے طریقے ہیں، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب کی خبر. کبھی آپ نے غور کیا کہ آیات کا جو اختتام ہے یہ بہت دلچسپ ہوتا ہے، یوں لگتا ہے کہ آیت کا کنکلوژن ہے، یا یوں لگتا ہے کہ جیسے پش ہے، حکم دیا اور اس کے بعد ٹھپا لگا دیا، ایک سیل لگا دی، اب جاؤ جو دل ہے کرو، اللہ تو دیکھ رہا ہے، اس کو تو سب خبر ہے. لیکن کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ایسے تمام معاملات میں ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، انسانوں کا خوف کھاتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں ڈرتے. اور ان معاملات میں انسان احتیاط کر نہیں سکتا جب تک کہ خدا کا خوف حقیقی معنوں میں دل میں نہ اترے. یہ کسی نے لکھا ہے، انگریزی کا محاورہ ہے، What the eye admires, the heart desires. کسی نے لکھا ہے کہ انگلینڈ کے ایک بینک میں ڈاکے کی واردات ہوتے ہوتے اس طرح بچی کہ یہ ڈاکو عربی برقوں میں اچھی طرح ملبوس تھے، صرف ان کی آنکھیں نظر آ رہی تھی. وہاں کے سیکیورٹی آفیسر کے پاس سے وہ گزرے تو انہوں نے وہاں پہ موجود مردوں کو اچھی طرح آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا اور آگے گزرا. آفیسر بہت سمارٹ تھا، اس نے فوراً اپنے ساتھی سے کہا کہ ان عورتوں کو واپس بلاؤ، جس طرح انہوں نے دیکھا ہے اس طرح اسلام میں دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ معاملہ کچھ مشکوک لگتا ہے، تفتیش پہ حقیقت حال کھل گئی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بعض غیر مسلموں کو دین کے احکامات کا صحیح فہم ہے جو ہمیں نہیں۔ یعنی صرف آؤٹر کورنگ جو ہے وہ کافی نہیں ہے جب تک نگاہوں میں حیا نہ ہو۔
میڈم میں یہ سوچ رہی تھی کہ ذرا جیسا گناہ تو انسان بہت بعد میں کرتا ہے، اب تو بہت ہائی ڈگری ہائی لیول کی بات ہو جاتی ہے، کوئی بھی بڑا گناہ کرنے سے پہلے انسان ہمیشہ چھوٹے زینے سے شروع کرتا ہے، اور میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے زینے ہی پر روک لگا دی کہ یہیں پر رک جائے انسان، اس لیے کیونکہ صحیح اور غلط میں اتنی پتلی لکیر ہوتی ہے باؤنڈری پہ کہ وہ جتنے قریب جاتے ہیں اتنی زیادہ غائب ہوتی جاتی، نظر نہیں آتی۔ اس لیے کہا کہ جو تم چھپاتے ہو، یعنی کہ لوگ تو بعد میں آپ پہ حد لگائیں گے یا لوگ تو بعد میں سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ تو پہلے زینے پر ہی قدم رکھنے سے روک رہے ہیں۔
ہمارے ہاں ایک عام کانسیپٹ ہے کہ عورت کی نگاہ میں شرم ہونی چاہیے، عورت کی نگاہ بے باک نہیں ہونی چاہیے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اور یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں مردوں کے لیے بھی ہے۔ یہ بتا رہی ہیں کہ ان کے والد ان کو ہمیشہ یہی نصیحت کرتے تھے کہ کو ایجوکیشن میں لڑکوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر آئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا تو بات آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ وہی نا کہ اگر مین گیٹ کھل جائے پھر تو آپ گھر میں داخل ہو گئے، اگر مین گیٹ کی حفاظت کرو گے۔ کیوں گیٹس پہ گارڈز بٹھاتے ہیں؟ کسی نے لکھا ہے کہ عام طور پر ہماری دوستوں میں سے کسی کی منگنی یا شادی ہوتی ہے تو اس کے منگیتر شوہر کو دیکھنے کا بہت شوق ہوتا ہے، پردہ دار عورتیں بھی دروازوں کے پیچھے سے جھانک جھانک کے دیکھتی ہیں، تو اس کی کس حد تک اجازت ہے؟ اب دیکھیے کہ اصول واضح کر دیا گیا ہے کہ جہاں نگاہ میں خرابی آنے لگے، اور پھر خرابی میں صرف شہوت کی نگاہ نہیں، بعض وقت ایسی بھی ہوتا ہے کہ انسان کمپیرزن شروع کر دیتا ہے نا، کہ فلاں لڑکی کی منگنی ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے تو وہ لڑکا تو ایسا ہے اور ہماری تو قسمت پھوٹی ہوئی ہے، اور جو ہمارے حصے میں آیا ہے وہ ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے حصے میں جو کچھ آیا اس کا اخلاق، اس کا کردار، اس کی کیئر، اس کا معلوم نہیں کیا کچھ آپ کے لیے کس درجہ خوش قسمتی کا سبب ہو، اور آپ صرف ایک ظاہری چیز پہ مر مٹ رہے ہیں اور اپنے گھر کا سکون برباد کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کی نگاہیں جو ہیں جس میں براہ راست خرابی نہ بھی ہو لیکن انڈائریکٹلی خرابی کا سبب بن رہا ہو، تو اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور احتیاط برتنا چاہیے۔
میڈم اس میں نامحرم کو دیکھنے کے علاوہ آنکھوں کا استعمال ٹیکسٹ پڑھ کے بھی ہوتا ہے نا، مطلب آج کل دیکھیں لڑکیاں نہیں بھی دیکھ رہی، ایسے ڈائجسٹ اور پوئٹری وہ اس میں کھوئی بھی ہوتی ہیں۔
یعنی نگاہوں کو بچانا محض تصویروں سے ہی نہیں، عورتوں سے ہی نہیں، سطر سے ہی نہیں، ایسی تحریروں سے بھی، ایسے سین سے بھی کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان ایک ذہنی آوارگی کا شکار ہو جائے اور مقصدیت کھو بیٹھے۔ کسی نے لکھا کہ عمومی طور پر کھیل کبھی کبھار تفریح کے لیے دیکھ سکتے ہیں، لیکن بسا اوقات کچھ لوگ کھیل سے زیادہ کھلاڑیوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، فلاں کھلاڑی یہ میچ کھیل رہا ہے اس لیے میچ ضرور دیکھنا ہے۔ کھیل دیکھنے کی اجازت تو ملتی ہے لیکن کھلاڑیوں کو نہیں۔
شہوت کی نظر کو زہر کہا گیا ہے کہ اگر زہر کا فوری علاج نہ کیا جائے تو وہ پھیل جاتا ہے، جیسے بھی آپ خود بتا رہی ہیں کہ انہوں نے مصنوعی آلات تیار کر رکھے ہیں اس چیز کے لیے نا، تو یعنی بن باپ کے بچوں کو ایڈاپٹ کرنا ویسٹ میں یہ مطلب بہت عام ہے، اور ظاہر وہ بچے خود اعتماد نہیں ہوتے اور پھر وہی بچے اٹھ کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ زہر کا علاج نہیں ہو رہا، وہ پھیل چکا ہے، اور زہر کی جو ونڈو ہے وہ کیا ہے، وہ نظر ہے جو کانفیڈینس کے نام پر جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، اور آج کل مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے یہ چیز ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نسلوں کو محفوظ کر دیا ہے اس ایک ونڈو کو بند کرنے کی وجہ سے،
بالکل،
کہ مسلمان پر اعتماد ہوں گے تو کچھ کر سکیں گے، کیونکہ مسلمان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ہم تمہیں دنیا کے میدان میں اس لیے لے کر آئے کہ تم لوگوں کی اصلاح کرو، اور اصلاح وہی کر سکتا ہے جو خود پر اعتماد۔
اور پھر یہ جو یہاں نا کہ ازکا لہم، اس میں آپ دیکھیں کہ دل کا قرار اور چین اور یکسوئی اور دل جمی جس کو کہتے ہیں کسی بھی کام کے لیے، وہ اسی صورت میں ہو سکتی ہے نا کہ جب آپ کسی ایک نقطے پر مرکوز ہیں، اور اگر دل میں ہی قرار نہیں تو آپ کوئی بھی کام کیسے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ کل للمؤمنین میں عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن خاص طور پر آیت نمبر 31 میں کیا فرمایا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ کہہ دیجئے مومن عورتوں سے کہ پست رکھیں اپنی نگاہوں میں سے، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور حفاظت کریں اپنی شرمگاہوں کی، یعنی جیسے مردوں کے لیے حکم ہے ایسے ہی عورتوں کے لیے۔ اب یہ ہے کہ خواتین کے لیے جو یہ احکامات ہیں ان کے دو پہلو ہیں، ایک پہلو ستر سے متعلق ہے اور دوسرا حجاب سے۔ ستر کا تعلق جسم کے پردے سے ہے، یعنی خواہ عورت گھر کے اندر ہو یا گھر سے باہر، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اسے اپنے بدن کا کون سا حصہ کس کے سامنے کن حالات میں کھلا رکھنا جائز ہے اور کب وہ کھلا نہیں رکھ سکتی۔ اور حجاب کا تعلق باہر کے پردے سے ہے، یعنی عورت گھر سے نکلتے وقت کیا طریقہ کار اختیار کرے گی، کس لباس میں نکلے گی، کن حالات میں نکلے گی۔ تو ستر سے متعلق احکامات تو یہاں دیے جا رہے ہیں اور حجاب سے متعلق احکامات سورۃ الاحزاب میں ہیں۔ یاد رکھیے ترتیب کے اعتبار سے سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی ہے بنسبت سورۃ النور کے۔ اب آپ اس آیت کو اسی کانٹیکسٹ میں پہلے دیکھیں جس میں پچھلی آیت کو دیکھا گیا تھا کہ گھر میں کوئی مرد آیا ہے، اسے کیا حکم دیا گیا؟ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو، گھر میں خواتین بھی ہیں۔ اب خواتین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں کوئی مرد آئے تو کیا کرنا ہے؟ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی، کیونکہ بعض اوقات یہ تو سمجھا جاتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن اس بات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ عورتیں بھی کونوں کھدروں سے یا دراڑوں سے اس ایریے میں مت جھانکیں جہاں مرد بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اور اسی طرح اگر گھر سے باہر نکلے تو بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی نامحرم خواہ گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر، دونوں جگہ اپنی نگاہوں میں حیا رکھیں۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک تو وہی حکم آتا ہے کہ جیسے مردوں کے لیے حکم ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھیں، تو جس طرح مرد کے لیے عورت کو اس طرح دیکھنا منع ہے، اسی طرح عورت کے لیے اس کو دیکھنا منع ہے، پھر اسی طرح ان تمام مواقع کو دیکھنا جن کو مردوں کو دیکھنے کو منع کیا گیا ہے، مثلا عورت جو ہے وہ عورت کے سطر پر نظر نہ ڈالے، عورت مرد کے سطر پر نظر نہ ڈالے، اور جیسے مردوں کے لیے حکم ہے اسی طرح عورتیں بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ لیکن کچھ احکامات عورتوں کے مردوں سے زائد ہیں، اور ان میں کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، وہ اپنی زینت نہ ظاہر کریں، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، اِلَّا مَگر مَا ظَهَرَ مِنْهَا، جو خود ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی زینت میں سے، یعنی جو زینت ان کی خود ظاہر ہو جائے۔ زینت کیا چیز ہے؟ اب ہمیں پہلے اس پر بات کرنی۔ اس سے پہلے زینت کا لفظ آپ نے کہاں پڑھا تھا اور زینت سے متعلق احکامات کہاں پڑھے تھے؟ سورۃ الاعراف میں کیا پڑھا تھا؟ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہہ دیجئے کہ کون ہے وہ جس نے اس زینت کو حرام قرار دیا ہو جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا ہے، اور رزق میں سے پاکیزہ چیزیں۔ تو زینت اختیار کرنا بذات خود تو جائز ہے، درست ہے، لیکن اس زینت کا غیر محل میں اظہار ناجائز ہے۔ غیر محل کا کیا مطلب ہے؟ جہاں ممنوع ہے زینت ظاہر کرنا وہاں زینت ظاہر نہیں کرنی چاہیے۔ اور زینت کا اظہار کہاں کہاں کر سکتی ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد ہی اسی آیت میں آتا ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ الا لبولتہن، اور پھر آگے اس کی تفصیل ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ زینت کیا چیز ہے؟ زینت سے مراد آرائش کی چیز ہے، سجاوٹ کی چیز، وہ لباس اور زیور جو عورتیں اپنے حسن و جمال میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ وہ لباس یا زیور یا میک اپ یا کوئی بھی چیز جسے عورتیں اپنی شخصیت میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے استعمال کرتی. تو یہاں پر کیا فرمایا؟ ولا یبدین زینتہن، اور وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر جو خود ظاہر ہو جائیں، یعنی چھپانے کے باوجود بھی جو مجبوراً کھل جائے، خود ظاہر نہ کیا جائے جو ظاہر ہو جائے. اس میں فرق ہے، اظہرا نہیں ہے بلکہ ظہرا ہے. تو زینت کا لفظ آپ کو سمجھ میں آ گیا، زینت ظاہر نہ کریں. ستر کس کو کہتے ہیں؟ ستر جسم کا لباس ہے. گھر کے اندر ایک مرد کو مرد کے سامنے، ایک عورت کو عورت کے سامنے، یا ایک عورت کو محرم رشتہ داروں کے سامنے اپنے آپ کو کتنا کھولنا ہے، کیا دکھانا ہے، کیا نہیں دکھانا، اور ایک عورت گھر سے باہر کیا پہنے گی اور گھر سے باہر کس طرح رہے گی، اس کے احکامات سورۃ الاحزاب میں آئیں گے. چونکہ عورت کا جسم بذات خود ایک زینت ہے، اس لیے اس زینت میں اضافے کے لیے جو کچھ استعمال ہوگا، خواہ وہ لباس ہو یا زیور ہو یا کوئی اور رنگ روپ ہو، وہ سب زینت شمار ہوتا ہے. ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، یعنی زیورات میں سے جو خود ظاہر ہو جائیں، لباس میں سے جو خود ظاہر ہو جائیں، نہ تو نیت ہو نہ ارادہ ہو. لکھیے ما ظہر منہا، جو خود ظاہر ہو، نہ نیت ہو نہ ارادہ ہو نہ شوق ہو نہ کوشش ہو. اب ایک اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زینت کی یہ ساری چیزیں اگر عورت کے جسم پر نہ ہو اور الگ سے کہیں رکھی ہوئی ہو، تو کیا پھر بھی وہ نہیں دیکھی جا سکتی؟ مثلا جتنے زیورات ہیں وہ کون بناتے ہیں؟ عموماً مرد حضرات ڈیزائن کرتے ہیں، شو کیسز میں رکھے ہوتے ہیں، مرد عورت سب گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، وہاں ان کی نمائش ٹھیک ہے، لیکن جب وہی زیور جسم پر آ جائے تو پھر نمائش ٹھیک نہیں. الا ما ظہر منہا، جیسے ہاتھ پہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، یا اسی طرح ناخن پہ کچھ لگا ہوا ہے، مہندی ہے یا نیل پالش ہے، اسی طرح اچھا لباس ہے. اور لباس خاص طور پر عورتیں بہت ہی شوق سے اور احتیاط سے بنواتی ہیں کہ جس میں خصوصی طور پر زینت ہو. کیونکہ سورۃ الاعراف کو پھر کوٹ کروں گی، خذوا زینتکم عند کل مسجد، پکڑو اپنی زینت ہر مسجد کے پاس، یعنی ہر نماز کے وقت اپنی زینت. تو وہاں زینت سے کیا مانا کیا گیا تھا؟ وہاں زینت سے مراد جسم کا لباس سے ساتر. تو جسم کا جو لباس ہے یہ خود زینت ہے ایک، اور اس کے اوپر پھول بوٹے کناری، یہ تمام چیزیں زینت ہیں. اولا یبدین زینتہن، کیونکہ ان الفاظ کو جتنا آپ سمجھیں گے نا اتنا ہی آیت سمجھنا آسان ہو جائے گا. تو کیا ڈیفینیشن ہے زینت کی؟ زینت کوئی بھی وہ چیز جس سے انسان اپنے جسم کو مزین کرتا ہے، جس سے انسان اپنے جسم کو خوبصورت بناتا ہے. اس میں سب سے پہلے تو انسان کا لباس آتا ہے. کون سا لباس؟ جو انسان کے جسم کو ڈھانپتا ہے، جو لباس انسان کے جسم کو چھپاتا ہے. اس لباس کے بارے میں ہم کتنا کانشیس ہوتے ہیں، اور اس کی تراش خراش میں جو کچھ بھی استعمال ہوتا ہے وہ سب زینت ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مردوں اور عورتوں کے لباس میں فرق ہے نا. مردوں کے لباس میں وہ زینت نہیں ہوتی جو بطور خاص عورت کے لباس میں ہوتی ہے، اور یہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ اس پر زینت اور آرائش کی چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. مثلاً کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ پھول بوٹے کاڑے جاتے ہیں اس پر، یا کناری بیلیں لگائی جاتی ہیں، لیس لگائی جاتی ہے اس میں، مختلف کلرز کے ساتھ اس کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، شیشے لگائے جاتے ہیں، تارے موتی لگائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، لباس کے بعد دوسری چیز کیا آتی ہے؟ زیورات آتے ہیں. یہ انسان خوبصورتی کے لیے پہنتا ہے، اب یاد رکھیے کہ زینت منع نہیں ہے، زینت کا دکھانا منع ہے. ہمارے ہاں ایکسٹریم کیا ہو گئی، زینت بھی منع کر دی گئی. تو اس میں فرق ہونا چاہیے نا، زینت کا اختیار کرنا منع نہیں ہے، زینت کا بے جان نمائش کرنا منع ہے، دکھانا منع ہے. اچھا، اور زینت میں کیا استعمال کرتے ہیں تیسرے درجے پہ؟ میک اپ. اس میں ہر دور کے میک اپ کی چیزوں میں فرق رہا ہے نا، میک اپ کرتے ہیں نا، یعنی جو کمی بیشی رہ گئی ہے. یعنی میک اپ کا اگر معنی دیکھا جائے تو وہ بھی تو یہی ہے نا کہ کوئی اگر فطری طور پر کمی بیشی ہے تو اس کو پورا کر لیا جائے، یعنی مزین کر لیا جائے، اپنے آپ کو سجا لیا جائے، اس کمی کو چھپا لیا جائے. اسے رنگ کی ہے یا اسکن کے اوپر کچھ اور ہے ایسی چیز، تو وہ ساری چیزیں جو بھی مزین کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، لباس، زیورات، میک اپ اور ہیئر سٹائل میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مختلف طرح کی چٹیاں بنانا یا کٹنگ یا پھر بیک کامبنگ یا جوڑا بنانا یا وٹ ایور، ٹھیک ہے نا. شوز میں، وہ شوز جو زینت کے لیے پہنے جاتے ہیں، یعنی ایسے ہیل کے جوتے پہننا کہ جس کی ٹک ٹک سے پوری مارکیٹ الرٹ ہو جائے، گویا الارم بج گیا ہے. تو کیا حکم ہے؟ ولا یبدین زینتہن. اور یہ جو زینت کا اظہار ہے نا، یہ مرد کی نسبت عورت میں خاص طور پر اس کی فطرت میں ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ عورت کی تعریف میں فرماتے ہیں نا، افمن ینشأ فی الحلیۃ، کیا بھلا وہ جو زیورات میں پالی جاتی ہے. بالکل چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، کان چھید ڈالتے ہیں اور مختلف طریقے سے بچیوں کو سجانے کی کوشش کرتے ہیں. اب تو بالوں کی شامت آئی رہتی ہے، چھوٹے چھوٹے نرم و نازک بالوں کے اندر پونیاں لگا لگا کے بچوں بچاروں کو اذیت دیتے رہتے ہیں. تو ولا یبدین زینتہن، وہ اپنی زینت ظاہر نہ کریں، الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلاً یہ کہ آپ گھر سے باہر نکلے ہیں تو آؤٹر ڈریس جو ہے وہ آپ نے پہنا ہے، تو اب اس میں وہ ریشمی بھی ہو سکتا ہے یا اس میں کوئی لچک ایسی ہو سکتی ہے، قیمتی ہو سکتا ہے، تو اس کے اندر پھر ایک اور زینت کا پہلو ہے، لیکن اس کو زینت دینا نہیں. بعض اوقات یہ دیکھا گیا نا کہ ہم ایسے کوٹ یا ایسے اسکارف پہنتے ہیں کہ جن کے اوپر لیس یا جھالریں یا مختلف چیزیں پھر اوپر لگی ہوئی ہوتی ہیں، جی ستارے وغیرہ اور ان کی رنگا رنگ کی اس میں سے کرنیں پھوٹتی ہیں جو کسی ایک نگاہ کو متاثر کرتی ہیں، تو دوسرے اینگل پہ دوسرے پہ جا پڑتی ہیں، بیک وقت کئی طرف ان کی شعائیں اٹھتی ہیں. تو یہ زینت میں آ جاتا نا کہ نہیں، یعنی ایک تو ہے نا کہ ڈریس آپ نے پہنا، ایک پراپر ڈریس، صاف ستھرا اچھا ڈیسنٹ ڈریس آپ نے پہنا باہر جاتے وقت، لیکن ایک پھر اس ڈریس کے اوپر آپ نے کچھ اور بہت کچھ لگانا شروع کر دیا، تو وہ جو اور بہت کچھ لگا رہے ہیں وہ پھر زینت میں آ جائے گا نا. وہ ما ظاہرہ منہا میں نہیں آ رہا، وہ تو پھر ظاہر کیا جا رہا ہے نا، لگا کے ظاہر کر رہے ہیں نا آپ. اصول کو، لفظ کو، اس چیز کو ذرا سمجھ لیجئے کہ آیت کیا کہہ رہی ہے. اچھا جناب، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور چاہیے کہ ڈال لیں. ضرب یضرب کا مطلب تو مارنا ہوتا ہے، لیکن رکھنا، ڈالنا، اس سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. چاہیے کہ ڈال لیں، بِخُمُرِهِنَّ، اپنے خمار، خمار کی جمع ہے خمر. خمار کہتے ہیں وہ کپڑا جس سے عورت کے بال اور سینہ ڈھک جائے، اوڑھنی جس کو کہتے ہیں نا، سر کا لباس، اس کو سکارف کہہ سکتے ہیں، دوپٹہ کہہ سکتے ہیں، اوڑھنی کہہ سکتے ہیں، ہر جگہ پہ مختلف نام ہوتے ہیں. اور چاہیے کہ اپنے خمار یا اپنے دوپٹے یا اپنے سکارف ڈالے، کہاں ڈالے؟ الا جیوب ہننا، اپنے گریبانوں پر. جیوب جیب کی جمع ہے، جسے ہمارے یہاں جیب کہتے ہیں نا، مردوں کے کرتوں میں جیب کہاں لگی ہوتی ہے؟ سینے پر نا، تو مراد ہے سینہ. اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے ڈال کر رکھیں، یعنی صرف قمیض کافی نہیں، دوپٹہ یا سکارف عورت کے ڈریس کا حصہ ہے، یعنی وہ دوپٹے سے آزاد نہیں ہو سکتے. صرف کندھے پر دوپٹہ ڈالنے سے بات نہیں بنے گی، کیونکہ یہاں یہ نہیں کہا کہ اور چاہیے کہ اپنے دوپٹے اپنے گلوں میں ڈال کر رکھیں، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اور اپنے کندھوں پہ لٹکا کے رکھیں، کیا کہا گیا ہے؟ اپنے سینوں پہ ڈال کے رکھیں، کیونکہ عورت کی زینت میں خاص طور پر اس کا سینہ جو ہے وہ نمایاں کردار ادا کرتا ہے، تو سینے کا نمایاں ہونا جو ہے وہ ایک اٹریکشن پیدا کرتا ہے، اس لیے اپنے دوپٹوں سے یعنی قمیض پہننے کے بعد پھر اپنے دوپٹوں سے خصوصی طور پر اپنے سینوں کو ڈھانکیں، کیونکہ عرب جاہلیت میں رواج کیا تھا کہ عورتیں سکارف یا دوپٹہ پہن کر اس کو گھما کے گلے سے پیچھے پھینک دیتی تھی کندھوں سے، یعنی ایک طرف کا بل دوسرے طرف پیچھے، رائٹ سائڈ کا لیفٹ پہ، لیفٹ کا رائٹ پہ پیچھے پھینک دیتی تھی، ابھی بھی آپ نے کشمیری عورتوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ سکارف جس طرح پہنتی کہ اوپر سے پورا ڈھک لیتے ہیں لیکن آگے سے جو اس کو یا گرا لگا کے یہ کوئی پن لگا کر تو اس کے جو پلو ہوتے ہیں وہ پھر پیچھے پھینک دیتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ سینہ سامنے آ جاتا ہے، اس سٹائل سے اپنے آپ کو نہیں ڈھانکیں بلکہ اپنے دوپٹے یا سکارف یا اوڑھنیاں اپنے سینوں پہ ڈالیں تاکہ جسمانی زینت نمایاں نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ بعض اوقات ہم لوگ سکارف پہنتے بھی ہیں لیکن یہ بات یہیں پر عام طور پر نوٹس میں آتی ہے کہ یا تو وہ ہم لپیٹ لپیٹ کتنے چھوٹے کر لیتے ہیں کہ وہ گلے تک رہ جاتے ہیں یا ہاف وے رہتے ہیں، سینہ پوری طرح نہیں ڈھکتا، تو میک شیور کہ جب آپ سکارف اوڑے ہوئے ہوں یا دوپٹہ اوڑے ہوئے ہوں یا کچھ بھی آپ اوپر سے اوڑے ہوئے ہوں تو وہ یعنی سینے کو چھپا کے نیچے آئے، نہ کہ وہ گلے تک رہ جائے یا صرف گردن تک رہ جائے۔ ہر شخص اپنے آپ کو خود چیک کر لے نا، یا اگر آپ پسند کریں تو ایک دوسرے سے کہیں کہ آپ کو چیک کر دیں، تو اس میں پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ سکارف یا دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے، چوڑا ہونا چاہیے کہ جو سینے تک آ جائے۔ اس آیت سے یا ان الفاظ سے کہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ انہیں چاہیے کہ اپنے سر کے کپڑے سر سے اتار کر سینوں پہ ڈال لیں، کیونکہ ہمارے ہاں بہت سے لوگ اس کا یہ معنی لیتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں سر ڈھانپو، وہاں تو لکھا ہے سینہ ڈھانپو، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ کس چیز سے سینہ ڈھانپو، یہ نہیں بتاتے، یہ نہیں کہا کہ قمیض سے سینہ ڈھانپو، کیا کہا ہے؟ خمار سے سینہ ڈھانپو، اور خمار قمیض کا نام نہیں، خمار سر کے دوپٹے کا نام ہے، کیونکہ ہمیں پھر عربی لغت میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عربوں کے ہاں خمار کس کو کہتے ہیں، کس چیز کے لیے لفظ خمار استعمال ہوتا ہے، سینے کے کپڑے کے لیے یا سر کے کپڑے کے لیے؟ خمار کا لفظ خمر سے، خمر کس کو کہتے ہیں؟ الخمر ما خامر العقل، خمر یہ شراب کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نا، اسی روٹ سے ہے یہ خمار، ہمارے یہاں اس کو خمار پڑھتے ہیں نا، خمار کس کو کہتے ہیں؟ نشہ، نشہ کیا کرتا ہے؟ عقل کو ڈھانپے ہوتا ہے نا، اندر سے سر کو ڈھانپے ہوتا ہے، تو خمار باہر سے ڈھانپتا ہے۔ وَلْيَدْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، یہ ابن کثیر کی روایت ہے ابو داؤد سے، یعنی سر کا دوپٹہ ایسا نہ ہو کہ جس سے سر بھی جھلک رہا ہو اور پھر سینے پہ ڈالے تو وہ ایسا ہو گویا کچھ ڈالا ہی نہ ہو، جسے بہت ہی جالی کے اور نیٹ کے سی تھرو قسم کے دوپٹے ڈالے جاتے ہیں، وہ بھی دوپٹہ ڈالنے کا مقصد پورا نہیں کرتے۔ اچھا پھر اس میں ایک بات یہ یاد رکھیے کہ جب سر کا دوپٹہ سینے تک آئے گا تو کیا کیا بیچ میں ڈھک جائے گا؟ خود ہی کان، گردن، گردن کا زیور وغیرہ، کانٹے، یہ سب کچھ بیچ میں چھپے گا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا کان چھپاؤ، کہاں لکھا ہے کہ گردن چھپاؤ، یہ ساری چیزیں پھر آٹومیٹیکلی، کیونکہ سر کا کپڑا نا تو وہ نیچے آ رہا ہے، اسی لیے خمار سے ڈھانپنے کو کہا جا رہا ہے اپنے آپ کو، اوپر سے کورنگ ہو۔